أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین محترم, آپ سب کو نور بلائٹی پر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور یہ تاریخ میں رقم ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے دور میں مأمون نے امام کو ولی عہد کے لیے انتخاب کیا. روایت میں اور تاریخ میں یہ نقل ہے کہ ایک مرتبہ مأمون نے امام کی طرف قاصد بھیجا اور یہ کہہ کر بھیجا کہ میں آپ کو خلافت آپ کو سونپنا چاہتا ہوں. تو امام علیہ السلام اس کی اس نظر کو اور اس خلافت کو امام مسترد کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہ بھی ملتا ہے تاریخ میں کہ ایک مرتبہ امام علیہ السلام کو وہ اپنے گھر بلواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ولی عہدی آپ کو دینا چاہتا ہوں. تو امام علیہ السلام سختی سے اس چیز کو مسترد کر دیتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خلافت ایک شخص کے پاس ہے, آخر وہ اپنی خلافت دوسرے کسی کو کیوں دینا چاہ رہا ہے؟ آخر اس کے پیچھے اس کے کیا مفادات ہیں؟ ہر انسان اس کوشش میں ہے کہ مجھے کوئی خلافت یا کوئی کرسی مل جائے, لیکن جب ایک کرسی میرے ہاتھ میں ہے اور میں اس پہ بیٹھا ہوں تو میں اپنی کرسی کسی اور کو کیوں دینا چاہ رہا ہوں؟ آخر اس کے پیچھے کیا مفادات ہیں؟ کیوں دینا چاہ رہے ہیں امام کو ولی عہدی؟ کیوں امام کو خلیفہ مقرر کرنا چاہتے ہیں؟ آئیے ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے کم المقدس کے ممتاز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین سید حسن رضا نقوی کو دعوت دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح اور ناظرین کی معرفت کے لیے نکالا.
بہت شکریہ, سلامت رہیے.
ہم اپنی اس گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہیں گے کہ وہ کیا عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے مأمون نے امام کو ولی عہد انتخاب کیا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ولی عہدی ہے, یہ مکمل طور پر یہ جو آئمہ کی سیرت یا ایک سلسلہ تاریخی ہے اس میں ایک اہم ترین چیز, اور بالخصوص امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ایک واقعہ, ایک جسے آپ نقطۂ عطف کہہ سکتے ہیں, ایک انتہائی اہم ترین جو موڑ ہے آپ کی زندگی کا, وہ یہی ہے. ولی عہدی سے پہلے 15 سال امام علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امامت کے گزارتے ہیں. 10 سال ہارون کی زندگی میں, ہارون الرشید کی زندگی میں جو مامون کا والد تھا, اور 5 سال جو ہے وہ امین الرشید کی اس خلافت یا حکومت کے وقت, آپ کہیں کہ جس میں امین اور مامون دونوں بھائیوں کے درمیان جھگڑا اور جنگ جاری رہتی ہے. پہلے 10 سال جو ہارون الرشید کے دور کے ہیں, ان میں امام علیہ الصلاۃ والسلام ظاہراً کوئی بہت بڑا سیاسی موقف, اجتماعی موقف اختیار نہیں فرماتے. وہی جو ائمہ کی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تقیہ والی زندگی ہے, کہ جس میں وہ اپنے امر ولایت کو, امر حکومت کو بہت زیادہ کھل کے بیان نہیں فرماتے. اس طرح سے امام ایک اپنے شیعوں کی, اپنے آوان و انصار کی تربیت میں مشغول ہیں. ایک صحابی آ کر امام سے یہ عرض بھی کرتا ہے کہ یبن رسول اللہ قد شہرت نفسک بہذا الامر, آپ نے بھی اپنے آپ کو مشہور کر دیا ہے اس امر امامت کے حوالے سے, یعنی اپنے والد محترم امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ آپ امام ہیں. یہ جو ہارون کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ اتنا ظالم ہے کہ اس کی جو تلوار ہے وہ ہمیں وقت خون اس سے بہہ رہا ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس طرح سے میرے نانا رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اگر یہ ابو جہل میرے ایک بال کو بھی اکھاڑ لے یا نقصان پہنچائے تو مجھے نبی نہ کہنا, اسی طرح سے یہ ہارون اگر میرے ایک بال کو بھی نقصان پہنچائے تو مجھے امام نہ کہنا. لہٰذا یہ تقدیر الہی ہے کہ ہارون الرشید متعرض نہیں ہوا, اگرچہ تاریخیں کہتی ہیں کہ امام کو شہید کرنے کی کافی کوششیں ہارون نے بھی کی.
ایسا نہیں کہ امام مجبور تھے.
جی, اب یہ 10 سال جو ہے جب ہارون کے گزرتے ہیں, تو جو 5 سال ہیں امین اور مامون کے جھگڑے کے, ظاہر ہے اس میں امام علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مدینہ میں تشریف فرما ہیں, اپنے تبلیغی یا تربیتی عمل میں مشغول ہیں, اور اس طرف سے جو عباسی خلافت ہے وہ اپنے داخلی نزاع اور داخلی انتشار کا شکار ہے. مامون جو ہے وہ اپنے بھائی امین کو قتل کر دیتا ہے, اور خود جو ہے وہ مطلق العنان اور پوری مملکت عباسیہ کا, یا آپ کہیں کہ اس وقت کے اسلامی حکومت کا خلیفہ بن جاتا ہے. تو وہاں پر وہ ایک یہ عجیب کام کرتا ہے کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو مدینہ سے مرو بلاتا ہے اور اپنا ولی عہد منتخب کرتا ہے. تاریخیں جو ہے وہ یہاں پر مورخین حیران ہیں کہ تمام اموی اور عباسی جو خلفاء پیچھے گزرے وہ تمام آئمہ اہل بیت، مکتب اہل بیت کے جتنے بھی آئمہ ہیں، یا انہیں زہر دے رہے ہیں، یا انہیں زندان میں قید کر رہے ہیں، یا انہیں قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں،
مختلف تکالیف دے رہے ہیں،
تکلیفیں دے رہے ہیں مختلف، یہ مأمون کس طرح کا ایک رویہ اپنا رہا ہے؟ اس کی پالیسی کیوں تبدیل نظر آ رہی ہے؟ کیا یہ اس کی اسٹریٹجیز کیا ہیں؟ یہ کون سی ٹیکنیکس کو استعمال کر رہا ہے امام کے خلاف؟ اگرچہ ایک طولانی موضوع ہے، لیکن میں فہرست وار، یعنی خود روایات میں بھی موجود ہے، ہم اگر روضہ کافی کو دیکھیں، عیون اخبار رضا کو دیکھیں، دوسری روایات کی کتب کو دیکھیں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ان عوامل کی طرف اشارہ کیا کہ جن کی وجہ سے مامون نے امام علیہ السلام کو ولی عہدی کے لیے انتخاب کیا. اور خود سب سے خوبصورت، میں ناظرین کے لیے بھی عرض کرنا چاہوں گا، سب سے خوبصورت جو ہے وہ رہبر معظم نے اپنی کتاب 250 سالہ انسان میں اس کو انتہائی مختصر فہرست وار 5, 6 یا 7 عوامل ذکر کیے کہ مامون یہ کیوں کرنا چاہ رہا تھا. سب سے پہلا عامل یہ ہے کہ دیکھیے، مأمون جو ہے یہ سب جانتے تھے کہ مکتب اہل بیت کا پہلے دن سے، رسول خدا کی زندگی سے، یہ ایک جو منہج ہے اہل بیت کا، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد کا، وہ یہ تھا کہ حق کے حکومت جو ہے وہ ایک ایسے شخص کو ہے جو معصوم ہو، منصوص من اللہ اور منصوب من اللہ ہو، خدا نے اسے نصب کیا ہو، خدا کی طرف سے منصوص ہو، وہ حاکم وقت ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی حکومت پہ آئے گا وہ دراصل حقیقت میں خدا کے نزدیک وہ حکومت کا لائق نہیں ہے، حکومت اس کا حق نہیں ہے، دراصل اہل بیت کا حق ہے جو وہ استعمال کر رہا ہے. اب یہ جو تبلیغ چل رہی تھی یعنی، اور جو انتہائی اساسی ترین نقطہ تھا اہل بیت، مکتب اہل بیت کا، یعنی مکتب اہل بیت سے اگر اس نقطے کو اب نکال دیجئے کہ حق حکومت اہل بیت کے ان 12 افراد، ان معصوم اماموں کا ہے، اگر یہ نقطہ نکل جائے تو ظاہراً مکتب اہل بیت کی جو عمارت ہے وہ یکدم گر جائے گی. یہ انتہائی اساسی ترین نقطہ ہے. اب یہ جو نقطہ ہے، اس کو ضربہ لگانے کے لیے اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے مأمون جو ہے وہ یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلائے، اپنا ولی عہد بنائے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اگر مأمون کی ولی عہدی کو قبول کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مأمون کو ایک مشروع اور قانونی حاکم مان رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مأمون کی حکومت کی تائید کر رہے ہیں. اور مأمون کی حقیقت حکومت کی تائید کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے گزرنے والے تمام خلفاء یا جو ملوک تھے، جو ایک ملکوت جو ہے وہ سسٹم تھا ایک بنو امیہ اور بنو عباس میں ملوکیت کا، اس سب کی تائید کرنا، اور دوسری طرف سے اپنے نظریے سے روگردانی کرنا، اپنے مکتب اہل بیت کے نظریے کو نقصان پہنچانا، یعنی نعوذ باللہ، ایک معصوم امام ایسے نہیں کر سکتا. لیکن اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کی حکومت کی تائید کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ساتویں امام تک یہ جو سارا نظریہ ہے یہ ختم ہو جائے گا کہ حق حکومت ہمارا حق ہے. لہٰذا اس انتہائی گہری سازش ہے، یعنی جو کام مأمون کرنا چاہ رہا تھا باقی حکمرانوں کے برخلاف، باقی حکمران امام کے شخص کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے، مأمون جو انتہائی عیار اور انتہائی چالاک انسان تھا، اس نے کوشش کی کہ امام کی شخصیت کو قتل کرے.
اپنے بھائی کا قاتل ہے،
اپنے بھائی کا قاتل ہے. لیکن یہاں پر امام کو کیوں بلا رہا ہے؟ یعنی وہ شخص جو حکومت کی خاطر اپنے بھائی کا سر قلم کرتا ہے اور مختلف شہروں میں اس سر کو گھماتا ہے، وہ کیسے حکومت دوسرے شخص کو دینے پر راضی ہو گیا؟ وہ دراصل امام کی شخصیت کو قتل کرنا چاہتا ہے، امام کے نظریے کو قتل کرنا چاہتا ہے کہ یہ نظریہ ہی باقی نہ رہے. ایک یہ عامل. دوسرا عامل جو ایک تشیع کے اندر، جو تشیع کی تبلیغ میں، تشیع جو اپنی تبلیغ میں دو اہم ترین عنصر استعمال کرتا تھا، مکتب تشیع، جس کو رہبر معظم نے بھی فرمایا، ایک مظلومیت اور دوسرا قداست، یہ تبلیغ میں بہت زیادہ مؤثر تھا کہ جب تبلیغ ہوتی تھی، اگرچہ انڈر گراؤنڈ ہوتی تھی اور مخفی طور پر ہوتی تھی، لیکن وہ تبلیغ اس بنیاد پر ہوتی تھی کہ ہم مظلوم ہیں، ہمارا حق چھینا گیا ہے، ہم پہ ظلم کیا گیا ہے، اور ہمارے آئمہ ہیں جو مقدس ہیں، جو زاہد ہیں، جو دنیا دار نہیں ہیں، جو دنیاوی چیزوں کے در پہ نہیں ہیں، جو ہدایت انسانیت کے لیے آئے ہیں. یہ جو چیز تھی، اس کو بھی ضربہ لگانے کے لیے مأمون کے ذہن میں یہی چیز تھی کہ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اس میری ولی عہدی کو قبول کریں گے تو نہ وہ مظلوم رہیں گے، نہ وہ مقدس رہیں گے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کی وہ حکومت تھی، اس میں ظلم بھی ہوتا تھا، اس میں جو ہے وہ ناانصافیاں بھی ہوتی تھیں، ہر طرح کا غلط کام جو حکومت کا ہے اس کی نسبت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی ہوگی، لہٰذا امام نہ مقدس رہیں گے نہ مظلوم رہیں گے چونکہ حکومت کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ جو زہد والا اور تقوی اور یہ جو دنیا داری ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی اور دنیا داری سے مراد یہ ہے کہ سیاسی اجتماعی فعالیت سے دور رہا جائے، حاکم نہ بنا جائے، حکومت اختیار نہ کی جائے، مامون اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا۔ لہٰذا یہ چیز آپ دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں بھی موجود ہے، خود مامون سے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ ما ترید، تو کیا چاہتا ہے؟ مامون کہتا ہے کہ بتائیے ما ارید، میں کیا چاہتا ہوں؟ امام فرماتے ہیں تو یہ چاہتا ہے کہ میں ولی عہدی کو قبول کروں، پھر تو لوگوں سے کہے کہ یہ جو علی ابن موسیٰ رضا ہیں، یہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ زاہد فی الدنیا ہے؟ نہیں، یہ زاہد فی الدنیا نہیں تھا، بل زہدت دنیا فی، دنیا ان کو، آپ اپنے الفاظ میں کہیں کہ دنیا ان کو مراعات نہیں دے رہی تھی، اس وقت تک یہ زاہد تھے، جب دنیا نے انہیں حکومت دی، دنیا نے انہیں پروٹوکول دیا، تو اب دیکھو یہ دنیا کی طرف آ گئے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ یہ وہ رسول کا گھرانہ ہے جو زہد اور تقوی سے مشہور ہے، ان کا کوئی زہد نہیں ہے، کوئی تقوی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ مأمون جو ہے وہ مظلومیت آئمہ کو، قداست اور مقدس پن جو آئمہ کا تقوی اور ان کا یہ خوبصورت پہلو تھا، اسی طرح سے ان کا جو زہد تھا دنیا میں، اور اسی طرح ان کا جو نظریاتی ایک اٹل فیصلہ تھا کہ حق کے حکومت جو ہے وہ امام معصوم کے لیے ہے، اس کے علاوہ ہر حکومت طاغوت ہے، اسے ایک ضربہ لگانا چاہ رہا تھا قوی مأمون۔ اس کے علاوہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ ایک دو پوائنٹس اور ذکر کروں گا، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تو میں ان ہر پوائنٹ کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ مأمون یہ چاہ رہا تھا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام جتنی بھی فعالیتیں ہیں وہ اس کے نظروں کے سامنے رہیں اور وہ کنٹرول کرے امام کو، اپنے پاس بٹھا کے، دارالخلافہ میں بٹھا کے اپنے پاس کنٹرول کرے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں بھی پچھلے ادوار کی طرح علویوں کی جو انقلابی تحریکیں ہیں وہ عراق میں، دوسری جگہوں پہ، خراسان میں، ہر جگہ پر موجود تھیں، اور وہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھے۔ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مرکزیت کو یہاں کنٹرول کرے، امام اس کے خلاف کسی قسم کا حتیٰ کوئی مخفی کام بھی یا کوئی مخفی رہنمائی بھی ان تحریکوں کی، انقلابی تحریکوں کی نہ کر سکے۔ اسی طرح سے ایک اور جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ وہ امام اور عوام کے درمیان رابطے کو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ امام ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جو ہمیشہ عوام میں رہتی ہے، عوامی شخصیت ہوتی ہے، عوام کے دکھ درد، عوام کی مشکلات کو سننا، حل کرنا، عوام کی بالخصوص ہدایت کرنا جو اصل مقصد ہے، وہ امام اور عوام کو دور رکھنا چاہ رہا تھا۔ اور آخری نقطہ یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا ولی عہد بنا کر وہ اپنی حکومت کو ایک دینی رنگ دینا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے سبط رسول بھی میرے ساتھ ہیں، جو ایک بڑے طبقے کے یعنی تشیعوں کے، علویوں کے امام ہیں، ان کے نزدیک امام معصوم ہیں، یہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ لہٰذا ایک تو یہ تھا کہ اسے یہ گمان تھا کہ جب امام ولی عہد ہوں گے تو میرے ہر غلط کام کی امام توجیہ بھی کریں گے، نعوذ باللہ۔ دوسرا یہ تھا کہ میری حکومت ایک دینی حکومت بن جائے گی۔ اسی طرح سے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونے سے کوئی بھی جو علوی تحریک ہے وہ میری حکومت کو گرانے کا نہیں سوچے گی۔ لہٰذا ایک بہت بڑا پلان، بہت بڑی پالیسی اور انتہائی خطرناک پالیسی، یعنی آپ دیکھیے کہ شاید مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سے لے کر اب تک کسی بھی حاکم نے اتنی گہری سازش اور اتنی دقیق پالیسی نہیں بنائی مکتب اہل بیت کو نقصان پہنچانے کے لیے۔
اچھا، جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ یہ اسکر جو ہے مأمون کے عوامل جس طرح آپ نے پیش کیے کہ اس طرح وہ چاہتا تھا، تو امام علیہ السلام نے وہ جو مأمون کی نظر میں جو عوامل تھے ان کو کس طرح روکا، کس روش سے امام علیہ السلام نے اسے محقق ہونے سے روکا؟
جی ہاں، یہ انتہائی خوبصورت پہلو ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا، کہ امام چونکہ احادیث میں ہے کہ المؤمن ینظر بنور اللہ، ایک عام مؤمن بھی جو ہے وہ اگر وہ خالص مؤمن ہے تو نور خدا سے دیکھتا ہے، امام تو اس کے پاس علم لدنی ہے، خداوند متعال کی طرف سے منصوص من اللہ ہے، وہ واقعاً خدائی اس اپنی جہت سے ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کا ایک ایک کام جیسا کہ شہید مطہری نے بھی فرمایا کہ ایک ایک تصرف امام کا محور ہدایت کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے کہ انسانیت کی ہدایت کیسے ہو، اور وہ صرف ان دنوں کا نہیں سوچ رہا ہوتا، امام قیامت تک کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے۔ امام نے جو چند کام کیے کہ اس کی اس مأمون کے ان اہداف کو، ان مقاصد کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے، امام نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مأمون یہ جو چند چیزیں چاہتا تھا کہ قداست ختم ہو جائے، مظلومیت ختم ہو جائے، زہد یا تقویٰ کا جو کانسیپٹ ہے ائمہ کا وہ ختم ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ جو نظریہ ہے کہ حکومت الہی اور حکومت معصوم کے علاوہ ہر حکومت طاغوت کی حکومت ہے، اس نظریے کو نقصان پہنچا بنیادی طور پر۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک ایک قول اور ایک ایک فعل سے یہ ثابت کیا عوام پہ، تاریخ نے پھر تاریخ لکھنے پر مجبور ہوئی کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مرضی اور رضا سے اس حکومت کا حصہ بننے نہیں جا رہے تھے۔ لہذا سب سے پہلے امام نے یہ ثابت کیا کہ میں مجبور ہوں۔ آپ دیکھیے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ سے چلے، جیسا کہ آپ نے خود بھی فرمایا کہ شروع کی گفتگو میں کہ امام علیہ السلام کو بار بار پیغام پہنچایا گیا، جب مدینہ سے چلے تو امام علیہ الصلاۃ والسلام زار و قطار روتے ہیں، جس کو یہ بات بتا سکتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور میری مظلومیت شروع ہونے والی ہے، اور میں پھر شہید ہوں گا، میں پھر واپس نہیں آؤں گا، میری قبر بھی وہیں پہ بنے گی، یہ ساری چیزیں رو رہے ہیں، رسول کی قبر سے ودا کر رہے ہیں رو رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا ودا کرتے ہیں طواف کرتے ہیں رو رہے ہیں، بار بار اپنے رونے سے، اپنے مختلف باتوں سے یہ باور کرا رہے ہیں کہ دیکھو میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا۔ دشمن کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام میری پالیسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اپنے دوست کو بھی یہ پتہ چل گیا، یعنی کوئی شیعہ بھی خوش نہ رہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت مل رہی ہے، امام اپنے طرز سے یہ بتا رہے ہیں اپنے شیعوں کو بھی کہ نہیں، یہ ایک سازش ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو ہارون کا یہ حکم تھا اپنے سپاہیوں کو کہ امام کو ان علاقوں سے لانا ہے جو شیعہ نشین علاقے نہ ہوں، مثلاً قم سے نہیں لایا گیا، کوفہ سے نہیں لایا گیا، اس طرح کے اور علاقوں سے نہیں لایا گیا، عراق سے اگر گزارا گیا تو بصرہ سے گزارا گیا، اگر ایران کے علاقوں سے گزارا گیا تو مثلاً اہواز سے گزارا گیا، اس طرح کے علاقوں سے آتے ہوئے مرو تک امام علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے۔ لیکن امام علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ جو پالیسی ہے وہ کیا ہے، امام علیہ الصلاۃ والسلام ہر ہر جگہ پہ رکتے ہیں، اہواز میں آیات امامت پہ گفتگو کرتے ہیں، اسی طرح سے امام علیہ الصلاۃ والسلام نیشاپور پہنچتے ہیں تو وہ حدیث سلسلۃ الذہب جو اتنی معروف اور مشہور حدیث بن گئی بعد میں شیعہ سنی کے نزدیک، اس کو ارشاد فرماتے ہیں۔ ہر ہر جگہ پر امام اپنی تبلیغ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے، امامت کا جو کانسیپٹ بیان کرتے ہیں عوام کو، وہ کانسیپٹ جو خالص شیعی کانسیپٹ ہے، یعنی امامت کا کانسیپٹ بیان کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے مکتب تشیع میں امام وہ نہیں ہے جو یہ ہارون ہے یا مأمون ہے یا امین ہے یا فلاں ہے، یہ نہیں ہے جو تخت پہ بیٹھے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام وہ ہے جس کی وجہ سے حلال خدا حلال ہوتا ہے، امام وہ ہے جس کی وجہ سے حرام خدا حرام ہوتا ہے، امام کیا ہے، امام وہ ہے جس کی وجہ سے نماز قبول ہوتی ہے، جس کی وجہ سے زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، جس کی وجہ سے حج قبول ہوتا ہے۔ یعنی امام کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا میں جس کی طرف جا رہا ہوں وہ امام ہے، وہ اصلاً امام نہیں ہے، میرے اس عمل سے یہ نہ سمجھنا کہ اس کی حکومت مشروع ہو چکی ہے یا اس کی حکومت کو کوئی تائید حاصل ہو چکی ہے، نہیں، امام مکتب اہل بیت کے نزدیک وہی ہے، مکتب اہل بیت اپنے اسی نظریے پہ کھڑا ہے، مکتب اہل بیت کبھی بھی اپنے نظریے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا، اور مأمون کی حکومت کو ذرا برابر بھی تشریح امام علیہ السلام نہیں دے رہے۔ لہٰذا یہ جو اس کے اہداف تھے کہ قداست کو ختم کرے، تقدس کو ختم کرے، یہ نہ ہو سکا۔ اس کے دوسرے جو اہداف یہ تھے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کی حکومت میں شامل ہوں اور کوئی اس کی حکومت پہ اعتراض نہ کرے، حکومت ایک دینی حکومت بنے، اس کو بھی جا کر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اس مقصد کو بالکل متحقق نہیں ہونے دیا۔ وہ کیسے، امام علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچتے ہیں تو وہ کئی دن تک امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، جب مرو امام علیہ السلام تشریف لاتے ہیں یہاں پر تو کئی دن آتا ہے اور یہ گزارش کرتا ہے کہ آپ خلیفہ بن جائیں، میں خلافت سے ہٹتا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں خلافت کی ذمہ داری کو انجام نہیں دے سکتا، چونکہ امام علیہ السلام جانتے تھے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ میرے ولی عہد بن جائیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام ولی عہدی کو قبول نہیں فرماتے۔ پھر جب وہ تھک ہار کے آخر میں وہ ایک محفل میں جس میں صرف مأمون موجود ہے اور اس کا وزیر خاص فضل ابن سہل جسے ذر اسدین کہا گیا وہ موجود ہے، وہاں پر وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو قبول کریں ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ مختلف روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ایک تعریض کے ذریعے، ایک یعنی غیر مباشر طریقے سے انڈائریکٹلی امام سے یہ کہا اس نے، اور بعض روایتیں یہ ہیں کہ نہیں، ڈائریکٹ اس نے مباشرتاً واضح طور پر کہا کہ یا آپ ولی عہدی کو قبول کریں یا آپ کو قتل کیا جائے گا۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام جب ولی عہدی کو قبول بھی فرماتے ہیں تو اس شرط پہ قبول فرماتے ہیں کہ میں لا آمر ولا انہا ولا اقضی، میں اس حکومت کے معاملے میں نہ کوئی حکم دوں گا، نہ روکوں گا، نہ کوئی فیصلہ کروں گا، کوئی دخالت نہیں کروں گا. یعنی وہ جو چاہ رہا تھا کہ امام دخالت کریں، امام علیہ الصلوۃ والسلام اصلا دخالت نہیں فرماتے. امام علیہ الصلوۃ والسلام اسے اس کے اس جو معاملہ ہے اس میں بھی اسے ناکام کرتے ہیں، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام پھر بار بار یہ مثلا روایات میں موجود ہے، بار بار امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بھی ملتا ہے، جہاں پر بھی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، کسی عام شخص سے یا کسی بھی خواص لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، امام بار بار یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ولی عہدی قبول نہیں کی، مگر یہ کہ مجھے قتل کی دھمکی دی گئی تھی. یعنی سب کو پتہ چلے کہ امام اپنے دل سے، اپنی رضامندی سے اس ولی عہدی کو قبول نہیں کر رہے. جس طرح سے ہارون امام کو حکومت میں شامل کرنا چاہ رہا تھا، امام ولی عہد بن کے بھی حکومت سے الگ تھے. یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ ذرہ برابر بھی امام کی شخصیت سے استفادہ نہیں کر سکا اپنی حکومت کے لیے. امام کا لوگوں سے رابطہ بھی اسی طرح برقرار رہا. اب وہ ایک دفعہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ فلاں فلاں علاقوں میں کچھ آپ کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کوئی تحریک چلائی ہوئی ہے، آپ لکھیں ان کو کہ وہ حکومت کے خلاف تحریک نہ چلائیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہیں یاد نہیں، میں نے اس شرط پہ ولی عہدی قبول کی تھی کہ میں مداخلت نہیں کروں گا. امام علیہ السلام وہاں مداخلت نہیں کرتے. پھر وہ ایک دفعہ کہتا ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھائیں. اب جب اسے نظر آتا ہے کہ امام کسی طرح سے بھی وہ امام کو استعمال نہیں کر پا رہا، تو عید کی نماز کی بات وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ امام عید کی نماز پڑھائے، اور وہ یہ بتائے کہ دیکھیں یہ حکومت کا حصہ تھے اسی لیے انہوں نے عید کی نماز پڑھائی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت عید کی نماز پڑھانا خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داری ہوا کرتا تھا. اب امام علیہ الصلوۃ والسلام انکار فرماتے ہیں کہ نہیں، میں عید کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، آپ خود پڑھائیے. جب وہ بہت زیادہ اصرار کرتا ہے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں عید کی نماز پڑھاؤں گا، پھر میں اپنے طریقے سے پڑھاؤں گا. پھر تاریخیں کہتی ہیں کہ عید کے دن امام علیہ الصلوۃ والسلام جب رسول خدا کا امامہ، رسول خدا کا عصا لے کر، رسول خدا کی عبا پہن کے نکلتے ہیں، اور پورا شہر امڑ آتا ہے، اور ابھی امام علیہ الصلوۃ والسلام مسجد تک نہیں پہنچے ہوتے، آدھے رستے تک ہوتے ہیں، تو مامون کے لوگ اسے یہ خبر دیتے ہیں کہ اگر امام نے جا کے عید پڑھا دی تو آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی. یعنی جب امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بار بار مجبور کرنے پر نکلے بھی ہیں ایک حکومتی کام کے لیے، اس میں بھی اس طرز سے نکلے ہیں کہ نقصان پھر مامون کو پہنچا. یعنی بار بار امام کے جو اعمال تھے ان سے نقصان مامون کی حکومت کو ہی پہنچ رہا تھا. لہٰذا جتنے بھی عوامل تھے ان میں وہ اصلاً کامیاب نہیں ہو سکا. امام نے سارے کے سارے اس کے عوامل کو جو ہے وہ ان کے آگے بند باندھا اور کاؤنٹر کیا انہیں، بالکل بھی اسے کامیاب نہیں ہونے دیا امام علیہ السلام.
آخری سوال، چونکہ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پہ زیادہ بات ہونی چاہیے، لیکن چونکہ ٹائم محدود ہے، کہ جو مختصر وقت ہے امام کا ولی عہدی کا، اس دور حکومت میں، یعنی امام علیہ السلام کے ولی عہدی کے دور میں، خود تاریخ تشیع پر کون سے اثرات مترتب ہوتے ہیں؟
یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس پہ ڈسکشن واقع ہونی چاہیے تفصیلی. کہ دیکھیے، امام علیہ الصلوۃ والسلام حکم اولی کے تحت جس حکومت میں شمولیت کو درست نہیں سمجھتے تھے، اور وہ حکومت امام کے نزدیک طاغوت کی حکومت ہے، لیکن جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں، حالت اضطراری میں اس حکومت میں شرکت کرتے ہیں، تو وہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام جب شرکت کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہوگی کہ اس کا مطلب ہے حکم ثانوی کے طور پر آپ شرکت کر سکتے ہیں، اور وہ بھی شرکت جو ہے وہ معیار ہدایت ہے. یعنی اگر آپ نے مکتب تشیع کو بچانا ہے، مکتب اہل بیت کو بچانا ہے، یا اہل بیت کے ماننے والوں کی حفاظت کرنی ہے آپ نے، تو آپ وہاں پر شرکت کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے اپنی پالیسی سے بار بار یہ بھی باور کروانا ہے کہ ہم اس حکومت سے، اس نظام سے راضی نہیں ہیں. ہمارا موقف وہی مکتب اہل بیت والا موقف ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام درست ہے کہ مجبوراً اس میں شرکت کرتے ہیں، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس موقع سے استفادہ بھی کرتے ہیں. یہ رہبر معظم کا صریح جملہ ہے کہ فرمایا کہ یہ جو اصلی فائدہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا، یعنی سارے چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اصلی ترین جو فائدہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے اٹھایا 1.5 سال کے تقریباً اس عرصے سے، وہ یہ کہ وہ جو تقیہ کا دور تھا مکتب تشیع کا، اس سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مکتب تشیع کو ایک دفعہ باہر نکالا. وہ جو فارسی میں رہبر معظم نے جو لفظ استعمال کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو خلافت کا سٹیج ملا، خلافت کا ممبر ملا، اور اس خلافت کے ممبر سے، جس کا جو آپ کہیں سپیکر یا جس کی آواز جو ہے وہ پورے انحائے عالم تک جا رہی تھی، عالم اسلام کے کونوں کونوں تک، امام نے امامت کو مطرح کیا، مکتب اہل بیت کو مطرح کیا. مکتب اہل بیت کی 1.5 سال میں وہ علمی خدمت فرمائی مناظروں کی صورت میں، چاہے وہ فاضل ابن سہل کو جوامع و شریعہ جیسا بہترین مکتوب لکھ کے دے رہے ہیں، چاہے حدیث امامت بیان فرما رہے ہیں، چاہے جو جو بھی، یعنی مکتب اہل بیت کی جتنی علمی خدمت ہو سکتی تھی امام علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ علمی خدمت کی. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی تراث جو ہے اس میں بالخصوص امامت اور مکتب تشیع کا ایک علمی پہلو اور استدلالی پہلو، کلامی پہلو بہت زیادہ واضح ہو کر باہر آتا ہے، اور اس کے مبانی انتہائی پختہ ہوتے ہیں. عام عوام کو بھی پتہ چلتا ہے کہ مکتب تشیع کیا ہے. دوسرا فائدہ جو امام علیہ الصلاۃ والسلام یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی امام کے ماننے والے تھے پورے اس عباسی حکومت کے زیر نظر، امام علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے، ولی عہدی پہ آنے سے ان کو ایک سکون ملتا ہے. چونکہ پچھلی خلافتوں کے دور میں ان کے ساتھ ظلم، زندانوں میں ان کا ہونا، اور ان کا کبھی پہاڑوں میں چھپنا، کبھی کیا کیا دیواروں میں چنا جانا، یہاں پر ایک تشیع کو ایک سانس لینے کی فرصت ملتی ہے. تھوڑا سا تشیع کو آپ کہیں کہ ایک ریسٹ ملتا ہے، تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ ایک پروٹوکول یا ایک رعایت ملتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انقلابی تحریکیں یا وہ افراد اپنے آپ کو علمی طور پر، عملی طور پر زیادہ منظم کرتے ہیں تبلیغ کے لیے اور اپنے اس پیغام، مکتب اہل بیت کو پیغام کو پہنچانے کے لیے. لہٰذا خلاصہ یہ کہ مأمون جو کرنا چاہ رہا تھا وہ نہ کر سکا، الٹا یہ فیصلہ اس کے گلے پڑ گیا اس طرح سے کہ اس کی خلافت اصلاً اس کی خلافت کے بدن سے روح نکل گئی، لوگ اہل بیت کے گرویدہ ہو گئے. اسی وجہ سے وہ پھر اس نے وہ قبیح ترین کام انجام دیا تاریخ کا کہ خود اپنے ہاتھوں سے سبط رسول کو زہر دی اور مسموم کیا، اور امام علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کیا. اس نے امام علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل اور شہید کیا. یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہ رہا تھا ولایت عہدی سے وہ نہیں کر سکا، اور امام علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذمہ داری تھی خداوند متعال کی طرف سے، امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پلیٹ فارم سے بھی اسے بہترین طریقے سے ادا کیا.
ماشاءاللہ، جزاک اللہ، نہایت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے اس خاص موضوع کو تبیین کیا اور یہ بیان فرمایا کہ جو جتنے بھی ہتھ کنڈے تھے مأمون کے وہ تمام ناکارہ ہوئے، اور امام علیہ السلام نے نہ فقط تشیع کا دفاع کیا بلکہ تمام تشیع کے قوانین اور عقائد کو جو ہے ترویج بخشی. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بزرگوار نے نہایت ہی عمدہ طریقے سے ولی عہد امام رضا علیہ السلام کو بیان فرمایا. چونکہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.